أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين एक बार फिर दुरूद भेजो मोहम्मद पर अल्लाह मोहतरम परवरदिगार आलम का इंतहाई एहसान है कि उसने मुझे और आपको हम सबको अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की इन वसअतों से मुतसिल फरमाया है उसका खुद इंतहाई शुक्र है कि उसने हमें अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के बारे में सोचने समझने वालों से करार फरमाया और इस दुआ के साथ खुदा नमतर हमें उनकी सीरत पर अमल करने वालों से करार फरमाया इंशाअल्लाह दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद चंद मिनट्स हमारे पास हैं और ज़ाहिर है कि नुमा किराम तशरीफ़ फरमाएँ और वह एक तरह की गुस्ताखी होगी कि मैं ये चंद मिनट्स ले लूँ लेकिन क्योंकि पैटर्न यही है लिहाजा मैं इसको फॉलो करूँगा सवाल के सिलसिले में अर्ज़ है कि मेरे ख्याल में जो हमारे दोस्त अहबाब इंतजामिया के हैं वो अगर पेपर्स तैयार कर लें इतनी देर में जितनी देर में हम ये डिलीवर करें और वो कागज़ कलम फराहम कर लें सवाल पूछने वालों को तो उसमें ये ज़्यादा आसानी बताइए एक बार फिर दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद अहलेबैत अतहार अलैहिस्सलाम की शख्सियतों में से हर शख्सियत का एक ख़ास सा है एक ख़ास उनवान है जो शख्सियत के साथ है बाज़ औक़ात ये अनाबीन कुछ ऐसे हैं कि उसमें मुतअद्दिद पहलू हैं और माशरे की अपनी फ़िक्री सतह के ऊपर होता है कि वो कौन से पहलू को हासिल कर सकते चौथे इमाम की हयात तय्यबा के साथ जो उनवान मौजूद है वो बीमार करबला का उनवान है सैयद साजिदीन का उनवान है इन अनाबीन को बहुत मुतहर्रिक डायनेमिक तरीके से देखा जा सकता है लेकिन बदकिस्मती से बाज़ औक़ात माशरे के अंदर देखने का अंदाज़ ओरिएंटेशन ऐसी होती है कि वो अच्छे मफाहिम से भी बहुत अच्छे नतायज हासिल नहीं कर पाते लिहाजा मसलन जब हम चौथे इमाम की हयात तय्यबा में उनको उनवान देते हैं बीमार करबला के उनवान से तो बदकिस्मती से ऐसा होता है कि गोया यूँ एहसास होने लगता है जैसे तमाम ज़िंदगी सारी ज़िंदगी गोया नऊज़ु बिल्लाह ताला इमाम किसी बीमारी में मुब्तला रहे हों नऊज़ु बिल्लाह ताला जबकि ज़ाहिर है कि हरगिज़ ऐसा नहीं है हमारे पास कोई रिवायत मौजूद नहीं है जो शब आशूर से पहले चौथे इमाम की हयात तय्यबा में बीमारी की निशानदेही कर रही हो कम से कम मेरे जहन में नहीं है ना हमारे पास वाकई करबला में आशूर के बाद कोई निशानी ऐसी आ रही है कि जिसमें हम ये एहसास कर रहे हों कि चौथे इमाम किसी ऐसी बीमारी में नऊज़ु बिल्लाह ताला मुब्तला रहे हैं गोया वो बीमारी नहीं है वो परवरदिगार आलम का एक मौजज़ा है जो उसने आशूर के दिन दिखाया ताकि इमामत की नस्ल की इस मुक़दस पाकीज़ा नस्ल की हिफाजत करे इलाही बंदोबस्त है गोया बदकस्मती से हम अपनी सतह फिक्री के हिसाब से उसको बीमारी ताबीर करवाए और न सिर्फ एक उसको बीमारी ताबीर किया बल्कि बीमार भी बना दिया नऊज़ु बिल्लाह ताला इमाम को और लिहाजा अगर आप किसी बच्चे से किसी जवान से और मुमकिन है कि किसी और से बड़ी उम्र के किसी आदमी से पूछें कि चौथे इमाम की शख्सियत जो इमीडिएट कॉन्सेप्ट जहन में आता है वो क्या आता है तो जैसे आप कहते हैं बीमार करबला वह यूँ तसव्वुर आता है नऊज़ु बिल्लाह ताला जैसे मुस्तकिल बीमारी इसी तरह सैयद साजिदीन जाहिर है कि इससे बेहतर लकब क्या हो सकता है कि सजदे करने वालों के इमाम सजदे करने वालों के सरदार लेकिन सवाल ये कि क्या सैयद साजिदीन का मतलब ये है कि ज़िंदगी के माशरती अनामीन में तहरुक नहीं होता अगर मसलन आबिद हैं साजिद हैं तो इसका मतलब ये कि इबादत और सुजूद में इतना है कि तहरुक नहीं है उसके अंदर माशरती ज़िंदगी कैसी है अब यहाँ पर वो हिस्सा है जहाँ पर हमने अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की शख्सियतों को अपनी फ़िक्र की महदूदियत की वजह से मुख्तलिफ ज़ावियों में महदूद कर दिया है मसलन हमने चौथे इमाम की शख्सियत को महदूद कर दिया है दुआ और सुजूद के अंदर हमने गोया मौला अमीर मोमिनीन को महदूद कर दिया है मैदान जंग के अंदर और इसी तरीके से अगर मैं तमाम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का तस्करा करूँ तो हर इमाम को हमने किसी एक ज़ाविये के अंदर महदूद कर दिया और ये हमारे देखने की महदूदियत थी جس کو ہم نے مسلط کر دیا اہل بیت کی شخصیتوں کے اوپر. یعنی کیا ایسا ہے کہ چوتھے امام کی حیات طیبہ میں علم کم ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. صرف سجدہ اور عبادت ہے غیر کہ نہیں ہے, لیکن شاید ہی آپ کو کوئی مقرر ایسا ملا ہوگا جس نے علم امام چہارم کے اوپر, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گفتگو کی ہو. اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر جب آپ آٹھویں امام کی حیات طیبہ پر پہنچتے ہیں اور ولایت عہدی کے مسئلے پر پہنچتے ہیں, تو کیا کوئی ہے کہ جو آٹھویں امام کی حیات طیبہ میں دعاؤں کا تذکرہ کر رہا ہو؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کم ہو جاتی ہے تعداد ایسے لوگوں کی. تو ہم ہر امام کو ایک زاویے کے اندر محدود کر دیتے ہیں. البتہ ظاہر ہے کہ اس پوائنٹ کو اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سجود اور عبودیت کے عنوان کو کم کرنا چاہتے ہیں. نہیں, بہت بڑا عنوان ہے, لیکن اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں جو امامت کی زندگی میں ہیں. اس اعتبار سے ہم نے کوشش کی کہ جو چند منٹس ہمارے پاس ہیں اس میں سے کچھ وقت اور گزر چکا ہے, اس میں ہم امام کی معاشرتی زندگی کے بارے میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کریں. درود بھیجے گا محمد وال محمد. ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ شارٹ ٹرم اور کچھ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز رکھتا ہوتا ہے, اور کسی بھی انسان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے, میرا اپنے خیال ہے, کہ اس کی بڑی مدت کے آبجیکٹیوز کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اگر آپ کم مدت کے اہداف میں کسی شخص کو جانچنے کی کوشش کریں گے, میرا اپنے خیال ہے, اس میں ہمیشہ دشواری رہے گی, ہمیشہ مشکل سے دوچار رہیں گے. ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس پرسنالٹی کا اصلی پرسپیکٹو کیا ہے. چوتھے امام کی حیات طیبہ میں یہ مشکل بار بار پیش آتی ہے. ہم امام کی لمبی مدت کی حکمت عملی کو کم سمجھ پاتے ہیں, اور کم مدت کی حکمت عملی کو بس اپنی نظر میں رکھتے ہیں اور امام کی شخصیت کے بارے میں بہت اچھے فیصلے نہیں کر پاتے. میرا اپنے خیال ہے کہ اگر ہمیں امام چہارم کی زندگی سے, چوتھے امام کی زندگی سے سیکھنا ہے, تو بہت ضروری ہوگا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ پورا سلسلہ امامت ہے جو 250 سال کے اوپر محیط ہے, وہ یہ 250 سال ایک فرد ہیں جنہوں نے 250 سال زندگی گزاری. یہ 11 امام نہیں, ایک فرد ہیں جنہوں نے 250 سال زندگی گزاری. تب ہم سمجھ پائیں گے. اس کی ذرا سی نشانی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ صرف مولانا امیر المومنین کی 63 سالہ زندگی کو تقسیم کریں اور آپ مختلف ادوار کے اندر لے کر آئیں, اگر 63 میں کسی کو اشکال ہے تو وہ اختلاف روایت کے اوپر آپ اس کو لے جا سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, ہم 63 پہ اصرار نہیں ہے ہمارا. تو اگر آپ امیر المومنین کی حیات طیبہ کو مختلف ادوار میں رکھیں, تو امام کی حیات طیبہ کا وہ دور ہے جو ہجرت مدینہ سے پہلے, پھر ہجرت مدینہ کے بعد, اس کے بعد خلافت ظاہریہ کے غصب ہونے سے لے کر خلافت ظاہریہ پر فائز ہونے تک کا دور ہے, 24 سال 25 سال کے قریب, اور اس کے بعد پھر وہ 4-4.5 سال دور کی جو خلافت ظاہریہ کا دور ہے. تو آپ مسلسل حکمت عملی میں ایک تبدیلی دیکھیں گے. ہجرت سے پہلے جنگ و جدال نہیں ہے, کوئی جنگ نہیں ہے اور کوئی ضرب نہیں ہے, بے اصطلاح تیاری ہے صرف, اور ہجرت کے فوراً بعد 11 سال جنگ کے اندر ہے, 11 سال تقریباً جنگ کے اندر. اس کے بعد 25 سال تک پھر سکوت ہے, اور اس کے بعد 4.5 سال پھر مسلسل جنگیں ہیں. یہ جو حکمت عملی کا ہمیں ڈفرینس نظر آ رہا ہے, اگر یہ مختلف شخصیتیں ہوتیں تو ہم کیا کرتے؟ تو ہم 25 سال میں جو شخصیت آتی ہے اسے کہتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جس کو جنگ سے سروکار نہیں تھا, اور جو 10 سال نبی اکرم کے ہمراہ تھے تو ہم کہتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جن کو جنگ بہت عزیز تھی. پھر دوبارہ امام کے 4.5 سال دور خلافت میں آ کر کہتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جس کو جنگ بہت عزیز تھی, جبکہ ایک ہی شخصیت ہے. تو جس طرح مولانا امیر المومنین کی حیات طیبہ میں 4 انداز نظر آ رہے ہیں, کبھی صلح, کبھی جنگ, کبھی سکوت, کبھی جنگ, اسی طرح 250 سال میں ہمیں ایسے ہی عنوان سے دیکھنا پڑے گا. یہ شخصیتوں کا فرق نہیں ہے, یہ حالات کا فرق ہے جو مختلف حکمت عملی کا تقاضا کر رہے ہیں. اور امام کے زمانے میں جو دور ہے وہ شاید تاریخ اسلام کے بدترین حکمرانوں کا دور ہے, شاید, جو ہم اس کے اوپر کچھ ثبوت دیکھ سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ حجاج بن یوسف کو لے لیجیے. عمر بن عبدالعزیز 98 ہجرہ کے قریب حاکم بنا, اموی حاکم, سب کے سامنے معلوم اس کی شخصیت. اور ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے حجاج بن یوسف کا تذکرہ ہوا تو کہنے لگا کہ اگر دنیا کے سارے ظالموں کو جمع کرو اور ہمارے حجاج کو لے جاؤ تو پہلے نمبر پر یہ ہے. خود عمر بن عبدالعزیز جو اموی تھا وہ حجاج بن یوسف اموی کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ ہمارا حجاج بن یوسف ایسا تھا, یہ امام کے دور میں تھا اور یہ کوفہ اور بصرہ کا گورنر تھا. اندازہ یہ ہے, ایک دفعہ ہم نے تخمینہ لگانے کی کوشش کی تھی تو بہت رف اندازہ میرا یہ تھا, جس میں بہت غلطیوں کی گنجائش ہو سکتے ہیں, کہ اندازاً اس نے 200,000 کے قریب افراد مارے ہیں, 200,000 کے قریب میرا اندازہ تھا ذاتی طور پر. اچھا, اس میں میرا اندازہ یہ تھا کہ کم از کم اندازے کے مطابق عرض کر رہا ہوں, جس میں غلطی کا میں پہلے سے اعتراف کر لیتا ہوں, 25,000 سے 30,000 تو صرف زندانوں میں مارے ہیں, جو اندازہ ہے. اب اندازے کی بات نہیں ہے, جو تیسری بات کہہ رہا ہوں یہ روایت ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ اس کے زندان میں جو گورا جاتا تھا وہ چند مہینے میں حبس بن کے آتا تھا, یہ اس کا زندان تھا. اب جاج بن یوسف مشہور و معروف, اس کی تفسیر بتانے کی ضرورت ہی نہیں, اور وہ اس کا طریقہ کار بہت واضح تھا, چونکہ شاہدان صاحب نے کچھ فرمایا تو میں اس پہ عرض کر دوں, اس کا طریقہ کار وہ بہت واضح تھا, وہ پانی نمکین دیتا تھا اور مچھلی بھی نمکین کھلاتا تھا, گرمی میں دھوپ میں رکھتا تھا, چند مہینے کے اندر انسان نمک کی زیادتی کی وجہ سے ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا, یہ اس کا طریقہ کار تھا. پیاسا رکھ رکھ کے مارتا تھا اور نمکین پانی دیتا تھا تاکہ پیاس بڑھے اور اس سے انسان جل جل کے مرے, یہ اس کا انداز تھا. اور جو کچھ حجاج بن یوسف تھا وہ آپ کے پاس فہرست موجود, سب کچھ ہے. اسی طرح سے کس قسم کے بغض رکھنے والے لوگ حکومت پر آ رہے ہیں, کس قسم کے بغض رکھنے والے لوگ. مروان بن حکم ابن سیرین کے پاس آتا ہے, کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے. ابن سیرین محتاط آدمی تھا, کہتا ہے تیرا خواب برا ہی ہوگا, میں تعبیر نہیں بتانا چاہتا. کہنے لگا نہیں میری تعبیر بتاؤ. نہیں تعبیر بتائے گا تو میں جاؤں گا نہیں. کہنے لگا ٹھیک ہے خواب بتاؤ. اس نے خواب بتایا, ابن سیرین نے خواب سنتے ہی کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تیرا خواب اچھا نہیں ہوگا, اور فوراً سن کر یہاں سے جاؤ کہ تمہارے عذاب میں میں مبتلا نہ ہو جاؤں گا. خواب دیکھتا ہے کہ میں نے منبر رسول پر نعوذ باللہ 3 دفعہ پیشاب کیا. تو اس نے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ ابن سیرین نے کہا اس کی تعبیر یہ کہ تیری نسل سے 3 ایسے دشمن خدا آئیں گے جو اللہ کے دین کو برباد کر دیں گے. بہت واضح, مروان کی نسل موجود ہے. مثلاً سلیمان بن عبد الملک جیسے لوگ, اور یہ عبد الملک کی اولاد جتنی تھی وہ سب آپ کے سامنے. یعنی عالم یہ ہے کہ ان میں سے ایک قرآن کریم پڑھ رہا تھا, اس کو پتہ چلا کہ آپ خلیفہ بنا دیے گئے ہیں, تو کہتا ہے ھذا فراق بینی وبینک, اب میرا اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں رہا, کیونکہ جس منصب میں میں جا رہا ہوں اس پہ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں سے ایک قرآن کریم سے استخارہ کرتا ہے, اور قرآن کریم استخارہ میں فرماتا ہے کہ خواب کل جبار عنید, ہر ظالم و جابر دشمن خدا ناکام ہوگا. تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ قرآن کریم نے مجھے جبار عنید کیوں کہا. دوبارہ استخارہ نکلواتا ہے, قرآن کریم کی وہی آیت نکلتی ہے. تیسری دفعہ نکلوانے کے بعد نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن کریم کو دیوار پہ لٹکاتا ہے اور اتنے تیر مارتا ہے کہ ایک صفحہ پھیل جاتا ہے. اس کے بعد قرآن کریم سے کہتا ہے جب تو محشر کے دن اٹھے اور خدا تجھ سے پوچھے تو کس نے پھاڑا تھا تو میرا نام لے لینا. اس قسم کے حکام کے دور میں امام تشریف فرما. اچھا, معاشرتی انحطاط کیا ہے؟ ایزان محترم, ہم لوگ مادہ پرستی کے بدترین دور میں زندگی گزار رہے ہیں. مادہ پرستی کا, یعنی میں تقریباً سکون صاحب کی خدمت میں جو کچھ تاریخ بشریت سے میں ابھی تک تھوڑا بہت پڑھ پایا ہوں, مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, معاشرے کی اخلاقی انحطاط کا ایسا دور, ایسا جامع دور کبھی نہیں آیا تھا, کبھی نہیں آیا تھا. حتیٰ نبی اکرم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی نہیں آیا تھا, قبل از مسیح میں بھی ایسا کوئی دور نہیں آیا تھا. کیونکہ اس زمانے کی بھی جو ویلیوز تھیں اور اس زمانے کی جو ایتھکس تھے وہ آج کے ایتھکس اور مورل سے نسبتاً بہتر تھے بعض جگہوں کے اوپر, اور یہ بہت برا دور ہے, یہ انتہائی واہیات دور ہے اس اعتبار سے. اور اس دور کی پستی کو بہت سارے نان مسلم اسکالر نے بھی, جنہوں نے ایتھکس اور مورلس پہ کام کیا تھا, انہوں نے اس کو درک کر لیا تھا کہ یہ دور بہت برا دور ثابت ہوگا, اور اس کی نشانیوں کو 1960 کے قریب ان لوگوں نے بہت آسانی سے دیکھ لیا تھا کہ یہ مسائل ہمارے سامنے آنے والے ہیں. اچھا, یہ جو مادہ پرستی ہے, جو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ہماری اوپینین فائنل یہ ہو, لیکن اگر کوئی کہے کہ دجال در حقیقت مادہ پرستی ہے, تو سمجھ میں آتا ہے کہ روایت میں لکھا ہے کہ یہ دجال ہر دور میں ہوگا, اس دور میں سب سے بڑا ہوگا. اچھا, یہ مادہ پرستی امام کے زمانے میں بہت شدت سے پھیلی تھی. بنی امیہ کے جو اسلام سے جنگ کرنے کے انداز تھے, اس میں ایک انداز تو وہ احمقانہ تھا جو یزید نے اختیار کیا تھا. یہ تو اس کا ایک عمل تھا जिसके पीछे कोई हिकमत जाहिर है कि कहाँ ढूंढी जा सकेगी, अलबत्ता सियासत ढूंढी जा सकती है। और मैं इस बात का मुतअक्किद हूँ कि मुमकिन है कि यजीद इब्ने मुआविया अहमक कहलाए इस टर्म की तमाम मसादिक के साथ, लेकिन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अहमक नहीं हो सकता मेरे ख्याल। उमर इब्ने साद अहमक नहीं है, ये लोग अहमक नहीं है, लोग मक्का हैं। मुमकिन है आप कहें कि यजीद अहमक है, बल्कि मैं मुतअक्किद इतना ज़्यादा नहीं हूँ कि यजीद को हम अहमक कहें, लेकिन अंदाज़ अहमक आना था उसका, लेकिन ये अहमक नहीं थे, मेरा अपना ये ख्याल है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद भी अहमक नहीं था, इंतहाई मक्कार आदमी था। उमर इब्ने साद भी अहमक नहीं था, ये भी मक्कार थे, और इनकी मक्कारी को हम ट्रेस कर सकते हैं। अलबत्ता आपके ज़हन में ज़ाहिर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये लोग अहमक नहीं थे तो उसरा के काफिलों को क्यों बाजार में लाए, दरबारों में लाए। इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू हम कई दफ़ा कर चुके हैं कि यजीद की और उसके जो मुशावरीन थे, एडवाइज़र्स थे, उनकी हिकमत अमली का ये बुनियादी हिस्सा था, और ये उनकी कतअन एक हिकमत अमली थी जिसको मैं प्लान बी ताबीर करता हूँ। यानी प्लान ए के नाकाम होने के बाद उनका जो प्लान बी था वो यहीं पर था कि अहले बैत अत्थार, खुलासे कलाम ये, अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह ताला एक ऐसी बेएहतरामी में मुब्तला किया जाए के नाउज़ बिल्लाह ताला के माशरे में इनकी रहबरी अंडर क्वेश्चन चली जाए। लोकल लुभाव ये बनता है कि आमदन जानबूझकर अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम को ऐसी बेएहतरामी में मुब्तला किया जाए कि माशरा देखे और कहे, वो ये चाहते थे कि कहे कि अगर खुदा होता तो ऐसी बेहतरामी क्यों हुई, वो ये चाहते थे। लिहाजा किसी सेंस में नहीं आता कि लाशा पामाल होना चाहिए था। हिकमत अमली के एतबार से, स्ट्रेटजी के एतबार से किसी सेंस में नहीं आता कि लाशा पामाल होना चाहिए था, वो भी सिर्फ एक लाशा। भाई अगर लाशे ही पामाल होने थे तो सबके लाशे पामाल कर लेता, क्योंकि हर कबीले का बंदा आता था, वो दे देता था लाशा। इसका मतलब है वो लाशे मोर्द नजर नहीं थे, सिर्फ सैयदुल शुहदा का लाशा मोर्द नजर था। और वो क्यों लाशा मोर्द नजर था, वो ये था कि चाहते थे कि नाउज़ बिल्लाह ताला इतनी बेहतरामी हो जाए कि लोग ये कहें कि अगर वाकई खुदा था, वाकई दीन था, तो इतनी बेहतरामी कैसे हो गई। और इन सब का जवाब दे दिया सैयदुल शुहदा के सर मुकद्दस की एक आयत करीमा पढ़ने में, इन्ना असाबल कहफ वर रकीम अम हसिबता अन्ना असाबल कहफ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। बस एक आयत करीमा ने सारा मसला हल कर दिया कि जैसे ही बाजार कूफा के अंदर सर अकदस ने इस आयत करीमा की तिलावत की, लोगों के सामने साबित हो गया कि खुदा भी है और हुसैन खुदा को महबूब भी है। सारी साजिशें खत्म हो गई, सारी मक्कारियां खत्म हो गई। अब फौरन प्लान सी पर आना पड़ गया। प्लान ए ये था कि अहले बैत बैत करें, प्लान बी ये था कि बैत नहीं करेंगे तो जंग होगी और बेहतरामी होगी, और इस पे उनका ख्याल था कि फतह हो जाएगी। फिर देखा नहीं, अल्लाह ने जवाब दे दिया, अब प्लान सी आया। मुझे ठीक है, अब बेहतरामी को खत्म किया जाए, सिर्फ जिंदान में रखकर सर झुका दिया जाए। यहां पर इमाम चहारम और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सारे मुकद्दस, दो शख्सियतें पूरी हुकूमत से लड़ लें, यह असारत अहले बैत है। दो शख्सियतें पूरी हुकूमत से लड़े हैं, ये इमाम चहारम और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कि सर नहीं झुकाया, न चीखे न चिल्लाए, न सर झुकाया, न मदद की दरख्वास्त की। ये मौजूदा था, ताकत बशरी से बाहर है, खासकर एक खातून के लिए तवानाई में नहीं है इसका नहीं कि ये काम हो जाता, और उन्होंने करके दिखा दिया। यहां पर सारे मनसूबे नाकाम हो गए और फौरन जेल से छोड़ना पड़ा। आखिर अब सारे मनसूबे नाकाम हो गए थे, ये अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम का किरदार था। बस इमाम एक अजीब दौर में थे, बदतरीन जालिम हुक्मरान, और मसलन किल्लत आबान अंसार नहीं, अदम आबान अंसार है ही नहीं कोई, किल्लत तो वहां पे जाकर कुछ तो कुछ भी नहीं, और तन्हे तन्हा किस तरह से लड़े, ये आपके सामने। अब इसके बाद माशरे का इनहिताब क्या था, मैं अर्ज़ कर रहा था बनी उमैया की हिकमत अमली का एक हिस्सा ये था, अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम को बेहतरामी में नाउज़ बिल्लाह ताला मुब्तला करके दीन का इनकार कर दिया जाए। अच्छा, दूसरा रास्ता ये था कि अगर ये ना हो सके تو لوگوں کو اتنی شدید مادہ پرستی اور عصبیت میں مبتلا کر دیا جائے نیشنلزم کہ اسلام کا شیرازہ بکھر جائے. اچھا مادہ پرستی ایسی چیز ہے کہ وہ ایک دفعہ کسی قوم کے اندر آ جائے تو حق کے لیے سر اٹھانے کی پھر طاقت نہیں ہے, جیسا کہ ابھی فرما رہے تھے, پھر طاقت نہیں ہے. ایک دفعہ پیسے کی ہرس آ جائے پھر حق باطل نہیں ہے, پھر پیسہ ہے, مفاد پرستی. بس بنی امیہ نے مفاد پرستی اور مادہ پرستی اس کو معاشرے کے اندر پروموٹ کر دیا. اچھا اس کا پروموٹ کرنا بہت آسان ہے, جو مادہ پرست ہیں ان کو لیڈر بنا دیں, لوگ خود بخود مادہ پرست ہو جائیں گے. جو مادہ پرست ہیں ان کو اوپر لے آئیں. اور ہماری قوم نے جو حماقت کی ہے معذرت کے ساتھ گزشتہ 30-35 سال میں, وہ یہی کی ہے کہ مادہ پرست رہنما بنے اور ہم نے قبول کر لیا. اس کے نتیجے میں جو مادہ پرستی پھیلی ہے اب سنبھالے نہیں سمجھ رہی کہ اب جائیں کہاں. اور اس کا صرف ایک ہی حل رہے گا مجھے کہ ہم مادہ پرستی کو اوپر سے ترک کرنا شروع کریں یا ان بندوں کو ترک کرنا شروع کریں جن میں مادہ پرستی ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے, اس کا واحد راستہ یہی ہے. اچھا بنی امیہ نے مادہ پرستی پھیلائی اور عصبیت پھیلائی نیشنلزم. اب آپ سمجھ لیں ہم نے دوسرا ستم کیا کیا, نیشنلزم کو دین کے اندر قبول کر لیا. یہ ہمارا دوسرا ستم تھا. ان دو فنڈامنٹل مسٹیکس کے ساتھ قوم سر نہیں اٹھا پائی گی, جو قوم شکست کھا جائے گی. اور اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہم مادہ پرستی اور نیشنلزم سے باہر آ جائیں. یہ دونوں عربی بنی امیہ نے استعمال کیے تھے. عصبیت کا یہ عالم تھا, نیشنلزم کا یہ عالم تھا. ایک عرب اپنا مثلا ایک عرب نے کہیں بازار سے کوئی چیز لیے, کسی بھی عجم سے چاہے وہ کتنا ہی شریف محترم صاحب حیثیت ہو اس سے کہہ سکتا تھا میرا سامان اٹھاؤ, اگر عجم منع کرے گا تو جیل جائے گا. کسی عجم میں جرت نہیں تھی کہ وہ عرب سے کہے کہ بھائی میں تمہارا نوکر کیوں بنوں, میں تمہارا غلام ہوں کوئی نہیں. یہ عصبیت کا عالم تھا. اس خاطر عجم اہل بیت سے بہت نزدیک تھے کیونکہ ان کے اندر انصاف دیکھتے تھے. یہ کہ آپ نے دیکھا کہ چوتھے امام نے عجم میں شادیاں کی ہیں, اس کی ایک وجہ یہ تھی کیونکہ عجم پس رہے تھے عصبیت کے اندر, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے عجم کو پناہ دی کہ آپ ہمارے گھر کی طرف آئیے. معاشرے کا پھر میں کہوں گا اخلاقی زوال کیا تھا. معاشرے کا اخلاقی زوال, اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے ہوئے 60 سال ہوئے تھے. ایک گانے والی مدینہ میں بہت مشہور تھی, بہت مشہور تھی. یہ ایک گانے والی کہیں حج کا ارادہ کرتی ہے تو مدینہ کے اکابرین مدینے سے باہر جا کے اس کو خدا حافظی کہتے ہیں, اور جب یہ حج کر کے واپس آتی ہے تو اکابرین اس کا استقبال کرنے باہر جاتے ہیں, اور حج کے دوران مسلسل شعراء اس کے طواف میں شرکت کرتے ہیں اور اس کے طواف پہ اشعار پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ رمی جمرہ کے اوپر اس نے جو کنکر مارے اس کے اوپر اشعار پڑے ہوئے ہیں جو ادبیات کا حصہ ہے, عربی ادبیات کا حصہ ہے. یہ معاشرے کا انحطاط ہے. اس مدینہ میں امام زندگی گزارا. اب ان حالات میں نا عوان و انصاف, اچھا شدت کتنی ہے, سختی کتنی ہے. سختی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی اہل بیت کا چاہنے والا برابر میں آ کے بیٹھ گیا مسجد نبوی کے اندر, چوتھے امام کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا, اس نے ادائے احترام کر دیا, اس کا مطلب ہے گھر نہیں پہنچے گا, یہ فارغ ہو گیا, یہ ختم ہو گیا. ایک روایت میں نے پڑھا ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم لوگ دو آدمی تھے مدینہ کے اندر, جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے مدینہ ہی تھا. کہتا ہے ہم لوگ دونوں ایک جگہ پہ جا رہے تھے اور ایک دفعہ ایک حکومتی کارندہ میری طرف آیا تو میں نے دوسرے سے کہا کہ تم تو بھاگو, یہ مجھے پکڑ لے, کہیں ایسا نہ ہو ہم دونوں ہی مارے جائیں اکٹھے. یہ عالم تھا. ان حالات میں چوتھے امام تشریف فرمائے. اچھا اب ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے جس میں ہم چوتھے امام کو دیکھتے ہیں, اس میں ان تمام حالات سے نکال کر چوتھے امام کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ امام نے شمشیر کیوں نہیں چلائی, امام نے بنی امیہ کا مقابلہ کیوں نہیں کیا, نعوذ باللہ تعالی. حالات کو دیکھے بغیر, سمجھے بغیر جو ہمیں سیکھنا چاہیے چوتھے امام کی حیدت ہے یہ بات سے, وہ یہ کہ اس جیسے برے دور میں بھی کام کیسے کیا جا سکتا ہے, اتنے برے دور میں بھی کام کیسے کیا جا سکتا ہے. اور صرف ایک راستہ اس کا بنتا ہے, آپ لمبی مدت کی حکمت عملی پہ چلے جائیں. لمبی مدت کی حکمت عملی میں جانے پر امام کن آبجیکٹیوز کی طرف, ہم سمجھتے ہیں کہ امام کی حیدت طیبہ بڑھ رہی تھی, ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. میں تیزی سے اب چند نکات عرض کرتا ہوں اور اس مقدماتی گفتگو میں ہی کافی وقت ہو گیا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ پہلا کام جو امام کی ذات اقدس نے انجام دیا وہ یہ تھا کہ واقعی کربلا, جیسا کہ ابھی انہوں نے فرمایا, جس کو فارسی میں کہتے ہیں زبالدان تاریخ, تاریخ کا کوڑا دان, کہیں تاریخ کی نظر نہ ہوتا ہے, واقعی کربلا کو زندہ کرنا ایک مرحلہ. میں تیزی سے تینوں مراحل جو ابھی تک سمجھ میں آتے ہیں, ایک واقعی کربلا کو زندہ کرنا کہ یہ ختم نہ ہو جائے, مٹ نہ جائے. نمبر دو, واقعی کربلا کی منحرف تفاسیر کا مقابلہ کرنا, نمبر دو. نمبر تین, واقعی کربلا کے انسانوں کو زندہ کرنے والے پیغام کو بیان کرنا, نمبر تین. نمبر چار, واقعی کربلا کے نتیجے میں کربلا صفت لوگوں کو تیار کرنا. یہ چار مراحل سمجھ میں آتے ہیں. مجھے یوں احساس ہوتا ہے برصغیر پہلے مرحلے میں رکا ہوا ہے اور باقی علاقے کے لوگ آگے مرحلے میں بہت آگے چلے گئے. ہم پہلے مرحلے میں رکے ہوئے ہیں, صرف ہم صرف واقعی کربلا کو حفظ کر پائیں بس, نہ اس کو انحراف سے روک پائے, نہ اس کے انسانوں کو آزاد کرنے والے پیغام کو دے سکے, اور نہ اس کے کربلا صفت انسانوں کو تیار کر سکے. ہم صرف ایک کام کر پائے. البتہ یہ بھی ہمارے اجداد کی خوبی تھی کہ کم سے کم ایک کام تو ہو گیا, وہ یہ کہ واقعی کربلا محفوظ ہو گیا, مثلا مراکش میں ختم ہو گیا. مراکش میں ایک دوست عاشور کے دن موجود تھے, کہا کہ یہاں پر تو کوئی عاشور کے دن کام ہی نہیں ہو رہا. تو ان کا ایک عرب مراکش دوست تھا, اس نے کہا نہیں, ہمارے یہاں تو بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے عاشور کے دن. اس نے کہا بھائی کیا پروگرام ہوتا ہے؟ کہنے کا ہم لوگ پانی کا جشن مناتے ہیں. تو بھائی پانی کا جشن کیا ہے؟ کہا ہمارا بادشاہ اس دن پانی کے ذریعے جیتا تھا, ہم ایک دوسرے پہ پانی پھینکتے ہیں. تو برے صغیر نے ایک کام کر لیا, واقعی کربلا کو محفوظ کر لیا. عاشور غم کا دن ہے نہ کہ خوشی کا دن, کم سے کم اتنا تو ہو گیا, لوگوں کو کچھ تو پیغام پہنچ گیا. ہاں, اس کو انحراف سے نہیں بچا سکے ہم, منحرف تفاسیر ختم نہیں ہو پائی, بہت زیادہ رائج ہو گئی مختلف طریقوں سے. بس امام کی ذات میں ہم پہلا کام جو دیکھتے ہیں, واقعی کربلا زندہ رہے, واقعی کربلا مٹ نہ سکے. یوں سمجھ میں آتا ہے یہ کہ خدا متعال نے قبر سعید الشہدا کو معجزوں کے ذریعے سے بچایا. شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ قبر سید الشہداء واقعی کربلا کا سب سے بڑا ٹھوس ثبوت ہے, کہ اگر خدا نہ کرے یہ قبر بھی یہاں نہ ہوتی تو پھر کیسے ثابت ہوتا کہ سید الشہداء کربلا میں شہید ہوئے. خدا نے بہت بندوبست کیا ہے. عاشور کے دن کربلا کی مٹی کا اپنے رنگ کو تبدیل کر لینا, یہ بہت بڑا ثبوت تھا واقعی کربلا کا. اور سید الشہداء کی خاک کا خاک شفا ہونا, یہ الہی بندوبست تھا واقعی کربلا کی بقا کے لیے. امام چہارم نے سارے کام کیے, واقعی کربلا کو زندہ کیا. کیسے زندہ کیا؟ بیان غم کے ذریعے سے, غم کو بیان کر. یہ بھی بہت بڑی حکمت عملی ہے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھئی آپ واقعی کربلا میں کب تک غم بیان کریں گے؟ اس میں شجاعت ہے, اس میں شہامت ہے, آپ اس کو بیان کریں, بلکہ آپ غم کے ذکر کو ختم کریں نعوذ باللہ تعالیٰ. اصل طے شدہ بات ہے کہ اگر غم کا ذکر نہ ہوتا یہاں پر, غم کا بیان نہ ہوتا, تو اس نے 1400 سال سیمینارز کے ذریعے نہیں چلنا تھا. یہ چلی ہی مجلس کے ذریعے سے ہے, یہ چلی ہی رسا کے ذریعے سے ہے, اہل بیت اطہار کی شان میں ہونے والی شاعریوں سے چلی. اس کی شان یہی ہے. اگر اس کا پیٹرن چینج کر دیا خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم لوگوں نے, تو ہم پھنس جائیں گے, ہم آگے نہیں بڑھا پائیں گے پیغام کو جو پیغام 1400 سال ہم تک پہنچا. تو ہمیں اس کا پیٹرن سیو کرنا پڑے گا. البتہ ظاہر ہے انکار سیمینار کا نہیں ہے, یہ اپنی ایک معاشرے کی تقاضے اور اس کی ضرورت ہے, اس کو کرنا ہے, لیکن نہ کہ مجالس میں ریپلیس کرنا شروع کر دیں. ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان سے باہر بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ فکر چل نکلی کہ بھائی آپ جو مجلس پڑھ رہے ہیں اس کو ممبر کے بجائے اگر آپ ایک روسٹرم کے اوپر پڑھ لیں کھڑے ہو کر, تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو ہم نے ریزسٹ کیا کہ نہیں, آپ پیٹرن کو نہیں چھیڑیں, پیٹرن ایز اٹ از ہونا چاہیے. جو امام کی حیات طیبہ میں انجام پایا ویسا ہی ہونا چاہیے. جب مدینہ تشریف لائے تو کیا کیا؟ ہمیں وہی کرنا چاہیے, اس کو نہیں تبدیل کرنا چاہیے. بہر امام نے پہلا کام بقائے واقعی کربلا, یہ مٹ نہ سکے. دوسرا کام, اس کو انحراف سے روکا جائے. انحراف کیا تھا؟ انحراف یہ تھا کہ حکام وقت نے مشہور کر دیا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ صلح کر لیں, امام نے خود صلح نہیں کی. کیوں امام دوم نے صلح کر لی اور سید الشہداء نے صلح نہیں کی؟ ایک پوائنٹ یہ ذکر کرتے ہیں کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں لوگ تھے جنہوں نے خود امام کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا تھا, معاویہ کے کارندے, اور خطرہ یہ تھا کہ اگر امام جنگ جاری رکھتے تو اندر موجود جاسوس امام مصطفیٰ پہ حملہ کرتے اور معاویہ مشہور کر دیتا کہ ہم نے نہیں مارا ان کو، ان کے اپنے لوگوں نے مارا. میں مقرر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام تیزی سے لے رہا ہوں اور درود کا موقع نہیں ہو رہا، اجمعان درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد. سید الشہدا کے پاس وہ اصحاب تھے جو کسی کو نہیں ملے، سید الشہدا کے پاس یہ خطرہ نہیں تھا کہ اندر سے کوئی حملہ ہوگا. اب سید الشہدا جان دے رہے تھے. انحراف کیا تھا؟ انحراف یہ پیش کیا جا رہا تھا کہ سید الشہدا نے خود اس کا ارادہ کیا، دشمن یہ نہیں چاہتے تھے. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوفہ تک پہنچتے پہنچتے بلین بھی شروع ہو گیا، اور اس میں یہ ہوا کہ وہ کام وقت نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا. عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا کہ یہ عمر ابن سعد نے کیا تھا، میں نے نہیں کہا تھا. عمر ابن سعد کے پاس ایک لیٹر تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، جس میں عبید اللہ ابن زیاد نے لکھا تھا کہ مار دو. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ لیٹر مجھے دو. عمر ابن سعد نے کہا نہیں، یہ آخری میرے پاس ثبوت ہے، یہ نہیں دے سکتا. اگر یہ بھی دے دیا تو مدینہ کی کوفہ کی عورتیں میرے اوپر مٹی پھینک رہی ہیں، ابھی کم سے کم میرے پاس کہنے کے لیے تو ہے کہ تو نے مارا ہے. عبید اللہ ابن زیاد بھی جانتا تھا کہ اگر یہ لیٹر اس کے ہاتھ پہ رہ گیا تو میں رسوا ہو جاؤں گا. کہنے لگا اگر رہ کی حکومت چاہیے تو تم نے امام حسین کو تو شہید کر دیا ہے، اب لیٹر دینے میں کیا ہے. عمر ابن زیاد لیٹر دیتا ہے، اور جیسے ہی لیٹر دیتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے تم وفادار آدمی نہیں ہو، تم نے ابھی ہمارے خلاف دشمنی کی تھی، اب رہ کی حکومت بھی نہیں ہو، لیٹر بھی گیا. ذلیل و خوار خود باہر نکلتے وقت آیت پڑھ رہا تھا، خسرت دنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین. امام نے مقابلہ کیا انحرافات کا کہ واقعی کربلا کہیں منحرف نہ ہو سکے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سید الشہدا کے خون کا کچھ نہ کچھ بدلہ ہونا ضروری تھا. سید الشہدا کے خون کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، یہ تو صرف قیامت کے دن خدا متعال اس نظام عدل کے اندر کوئی جواب دے، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ نہ کچھ ہونا ضروری تھا. دوسری طرح سے مشکل یہ تھی کہ اگر امام چہارم اپنے مخلص اصحاب کو کہیں کہ تم یہ کام کرو تو وہ شہید ہو جائیں گے، وہ بچیں گے ہی نہیں. نظام امامت کو جو اگلے مرحلے میں عوام انصار کی ضرورت ہے، علمی عوام و انصار کی، وہ ختم ہو جائیں گے. 61 ہجرا میں بہت بڑا وہ حصہ کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عالمانہ فاضلانہ اصحاب پر مشتمل تھا، رجل فقیہ، شہید ہو گئے تھے. حبیب ابن مظاہر رجل فقیہ ہیں، بس بہت بڑا دھچکا لگا تھا، نہ صرف نفوس کم ہوئے تھے بلکہ علماء کم ہوئے تھے. اب امام نے علماء کو تشکیل دینا تھا، امام نہیں چاہتے تھے کہ انتقام کے دوران وہ علماء جن کو ہم تشکیل دیں تاکہ وہ پانچویں اور چھٹے امام کی محضر میں بیٹھ سکیں، درس لے سکیں، وہ پھر ختم ہو جائیں، نہیں چاہتے تھے. اب یہاں پر کچھ اس طرح سے کرنا تھا کہ بدلہ بھی لیا جائے اور وہ مخلص ترین اصحاب بھی محفوظ رہیں. یہ وہ حکمت عملی ہے جس کے تحت امام نے کبھی کسی جنگی کارروائی میں شرکت نہیں کی، نہ مختار ثقافی، نہ قیام توابین، اور نہ دوسرے قیامات، کسی کے اندر چوتھے امام نے شرکت نہیں کی. اور امام اصحاب کو کہتے تھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو طریقہ کار اس کے بعد یہ تھا کہ جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، اگر کوئی شرکت، اگر کوئی نظام کے خلاف آواز اٹھائے اس کا ساتھ دیں گے. ہمارے پاس روایت موجود ہے، امام معصوم نے فرمایا جو زید شہید کے ساتھ شرکت کرے، ظاہر کے زمانے میں حیات تھے، کہا جو ہمارے چچا زید کے لشکر میں شرکت کرے اس کے خاندان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. لیکن خود ساتھ نہیں دے رہے تھے، کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ تحریکیں اپنی بنیادی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے نتائج نہیں دے پائیں گی، نتائج نہیں دے پائیں گی. لیکن ہونا بہت ضروری ہے، سید الشہدا شہید ہوئے ہیں، کچھ تو ہو، لہذا دور دور سے شرکت کرتے تھے. عالم اتنا سخت تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے ایک موقع پر یہ کوشچنز آئے، اہل بیت کے ماننے والوں کے سامنے، کہ اصل محمد بن حنفیہ امام ہیں یا چوتھے امام ہیں. ایک فرقہ کھیسانیہ اٹھا اور اس نے کہا اصل محمد بن حنفیہ امام ہیں، تو محمد بن حنفیہ کو یہ کرنا پڑا کہ وہ چوتھے امام سے کہیں کہ مولا ہم دونوں حجر اسود کے سامنے چلتے ہیں اور حجر اسود ہمارے حق میں گواہی دے کہ ہم میں سے کون امام ہے. یہ محمد بن حنفیہ نے قربانی دی، نہ کہ وہ مقابلے پر آئے ہوئے تھے کھیسانیہ فرقے کو خاموش کرنے کے لیے. تو حجر اسود نے اتنی زور سے گواہی دی، چیخ کر کیوں لگا جیسے حجر اسود اپنی جگہ سے اکھڑ جائے گا. یہ سب ہوا، زمانہ سخت زمانہ تھا. بس امام انتقام کے لیے بھی لوگوں کو تیار کر رہے تھے. لہذا مختار ثقفی نے جب انتقام لیا, اہل بیت اطہار نے ساتھ نہیں دیا براہ راست اور مخالفت بھی نہیں کی. اور شاید مختار ثقفی کے فخر کے لیے بہت ہے کہ انہوں نے قاتلین کے سر بھیجے, امام چہارم مسکرائے اور سب بنی ہاشم نے امام چہارم کے سامنے کھڑے ہو کر مختار ثقفی کی شان میں قصیدے پڑھے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ امام چہارم مختار ثقفی کی تائید نہیں کر رہے تھے, یہ بات صحیح ہے. چوتھے امام کے سامنے مختار ثقفی کی شان میں قصیدے پڑھے گئے تھے اور امام تشریف فرما رہے تھے مجلس کے اندر. تو ثبوت ہے اس بات کا کہ مختار ثقفی کی مذمت کرنا انتہائی غلط ہوگا. میرا اپنے خیال لمبی مدت کی حکمت عملی میں تین مقامات اور میرے خیال میں آتے ہیں. دشمنوں نے اہل بیت کے فضائل کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی, نعوذ باللہ ان کی بے احترامی کے ذریعے سے. چوتھے امام کے سامنے کاموں میں سے ایک کام, اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ تھا, فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام کو آشکار کرنا. لہذا اگر آپ صحیح سجادے کا ملاحظہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے ہر دعا کے اندر کئی مرتبہ درود ہے, ہر دعا میں. امام نے فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام کو آشکار کیا اس فضا میں جو تشکیل پائی تھی ان فضائل کو ختم کرنے کے لیے. ایک اور بہت خوبصورت نقطہ جو دعا کے اندر سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ چونکہ مادہ پرستی شدت سے تھی, دنیا پرستی شدت سے تھی, مفاد پرستی شدت سے تھی, اب ان لوگوں سے کہو کہ دین سیکھیں. کیوں سیکھیں گے؟ ان کو امام نے ان کے ڈھنگ میں دین سکھایا. وہ کیسے؟ کہا بھائی تمہارے پر کوئی قرضہ ہے, قرضے کی ادائیگی چاہتے ہو, قرضے کی ادائیگی چاہتے ہو, یہ دعا پڑھو. اب آپ آج ہی جا کر چوتھے امام کی ان دعاؤں میں قرضے کی ادائیگی کی دعا کو پڑھیے گا, آپ خود حیران ہو کر دیکھیں گے اس میں قرض کی ادائیگی کے بارے جملے کتنے ہیں. زیادہ تر کیا ہے؟ بیان عقائد ہے. خدا رزق تقسیم کرنے والا ہے, خدا رزق دیتا ہے, کیوں رزق بڑھا دیتا ہے, کیوں رزق کم کر دیتا ہے, یہ سب سکھایا ہے. کس نام پر؟ قرضہ تو تمہارا اتر جائے گا. لوگوں کی مادی ضرورت تھی لیکن امام نے اس مادی ضرورت کو اتنے خوبصورت پیرائے میں تبدیل کیا کہ وہ لوگ فقیہ بننے کی طرف چلے گئے. جو قرضہ نپٹانے آیا تھا وہ علم دین کا پیغام لے کر دوسری دنیا تک پہنچانے کے لیے بڑھ گیا. ایک اور مسئلہ تھا احیاء معنویت, اسپرچویلٹی ختم ہو گئی تھی, معنویت ختم ہو گئی تھی, دینداری لوگوں میں ختم ہو گئی تھی. اب امام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے, ایک دعا پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے. یہ درس نہیں تھے ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کوئی برابر میں آ کر بیٹھ کر اظہار عقیدت کرتا تھا تو ملتا نہیں تھا کوئی. تو امام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے, مثال کے طور پر فرمایا آج بدھ کا دن ہے, آج یہ دعا پڑھیں گے, دعا پڑھنا شروع کر دیا. لوگوں میں ان دعاؤں کے ذریعے سے معنویت کو زندہ کیا. معاشرے میں دینداری کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر میں یہ جملہ عرض کرتا چلوں, اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ گروپ یا یہ پارٹی یا یہ مثال کے طور پر ایسوسیشن یا آرگنائزیشن یہ اپنا کام کر رہی ہے, اس کے کام میں الہی اثرات کتنے ہیں, تو میرا اپنے خیال فوراً یہ دیکھنا چاہیے ان میں سے اہل معنویت کتنے ہیں. اگر نہیں ہیں اس کا مطلب ہے لفاظی سے دین نہیں پھیلا پائیں گے. دین کی ایک ریالٹی ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ انسان کے اندر جتنا دین ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں سکھا سکتا. اگر اس پہ خود دین کو 20% قبول کیا ہے تو یہ 30% نہیں سکھا سکتا, یہ 20 سے کم ہی سکھائے گا. ابھی ہم یہ تصور کریں گے مثال کے طور پر ایک اجتماع صبح کی نماز قضا کر رہا ہے اور یہ اللہ کی راہ میں اقامہ صلاۃ کرے گا جب حکومت پہ آئے گا, یہ خام خیالی ہے. اور خدا تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ دیندار وہ ہوتے ہیں جب ان کو حکومت ملتی ہے تو یہ اقامہ صلاۃ کرتے ہیں. یہ اقامہ صلاۃ کا مجاہد ابھی نماز کو قضا کر رہا ہے پھر واقعاً احیاء دین مراد ہے اسے. تو یہ سب باتیں بہت واضح ہیں. امام نے اس زمانے میں احیاء دین کیا, دینداری کو بلند کیا, اس دینداری کو اس جگہ تک پہنچا دیا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں لوگوں کے اندر معنویت کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے. اس عالم تک کی ایک روایت موجود ہے ابو حمزہ الصومالی کی, جو اردو میں صحیح سجادی ہمارے پاس موجود ہے ترجمہ, اس کے اندر یہ روایت نہیں ہے. عربی میں ایک صحیفہ سجادیہ کاملہ ہے جو جس کو مستدرک بھی کہتے ہیں, یعنی جو دعائیں نہیں آئیں وہ بھی اس کے اندر ہیں, बड़ा अच्छा नफीस सा एक प्रिंट हुआ था ईरान में, जो सैफ सजादिया कामिला थी, और उसके अंदर सारी दुआएं थी जो इस उर्दू वाले ट्रांसलेशन के अंदर नहीं आई हैं। उनमें से एक दुआ के मुकदमे में लिखा था कि अबू हमजा सोमाली के बेटे का हार्ट टूटा, तो वो एक शख्स के पास गए जो जाबिरुल इदाम, जो जाबिर कहते हैं वहाँ पर हड्डी जोड़ने वाले को, लिहाजा हम लोग जब्बार का तर्जुमा करते हैं खुदा का, यानी जुल्म करने वाला, नऊज़ु बिल्लाह ताला, और जाबिर का मतलब हड्डी जोड़ने वाला है, असल जब्बार का मतलब है कमी और नक्स को पूरा करने वाला, और खुदा हर कमी और नक्स को पूरा करता है, वरना कोई वजूद में नहीं आ सकता था। तो वो हड्डी जोड़ने वाले के पास गए, उसने देखा, उसने कहा कि ये हड्डी बहुत सख्त जुड़ी है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लकड़ियाँ वगैरह लगाऊंगा तब ये सही होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम तैयारी करो। तो वो गया अंदर, वापस आने से पहले अबू हमजा इस्माइली कहते हैं कि मेरे जहन में आया कि मौलाना ने एक दुआ बताई थी कि अगर कोई ये दुआ पढ़े मुसीबत के वक्त में तो मुसीबत दूर होती है। तो उन्होंने रिवायत में लिखा है कि वो दुआ पढ़ी और बच्चे के हाथ पे फेर ली। तो वो हड्डी जोड़ने वाला वापस आया और उसने बच्चे का वो हाथ उठाया जो टूटा हुआ था, तो उसको देखा और वो तो उसको लगा कि ये बिल्कुल सही है, तो उसने वो हाथ गिराया, दूसरा हाथ उठाया कि भाई शायद गलती ये होगी कि वो वाला टूटा नहीं था, ये वाला टूटा था, तो इसको भी उठाया। जब देखा कि ये भी सही है, तो रिवायत में लिखा है कि उसने अबू हमजा से कहा कि तुम शिया लोग बहुत जादू जानते हो, तुम की जादूगरी बहुत ज्यादा है, शिया ये मशहूर थे, इनकी दुआओं में असर है। अब मैं फिर नुक्ता निकालूं यहां से, नुक्ता या कानून कहिए, अगर आप और मैं देख रहे हैं अब हमारी दुआओं में असर नहीं है, इसका मतलब है हमारे पास दुआ रह गई है, मानवियत खत्म हो गई है। अब मैं मुसलसल जो बीच में क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, सोशल क्रिटिसिज्म, वो इसलिए कर रहा हूँ कि जवाहिर हमें धोखा ना दें, हम माशरती एतबार से अच्छी जगह पे नहीं खड़े, दूसरी कौमों ने बहुत मेहनत की है, हमसे कहीं ज़्यादा मेहनत की है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। एक और बात जो समझ में आती है मुझे कि इमाम ने समाजी कामों के ऊपर बहुत तवज्जो दी, इन्हें के अंदर एक पूरा लश्कर बन गया था इमाम के आज़ाद किए हुए गुलामों का, सब अहले बैत अथहार के मोताकिद थे चूँकि उन्होंने अहले बैत को नज़दीक से देखा था, समाजी काम बहुत ज़्यादा था। लिहाजा अगर मसलन वाक़ हिर्रा, जो उसको हुर्रा भी कहते हैं, मदीने पे हमला हुआ तो बनी उमैया के लोगों ने मुसीबत में पड़ने पर इमाम के घर में पनाह ली थी। यही मरवान बिन हकम अपनी बीवी बच्चों को लेकर इमाम के पास आया था कि मेरे घर में पनाह दे, अपने घर में आप पनाह देना, इमाम ने पनाह दी थी। उसके बाद जब फिर दोबारा मदीने में कहत पड़ा इस वाक़ हुर्रा के बाद, तो इमाम ने सबने गंदम भी तकसीम किया, किस मदीने के अंदर, और इंसान ताज्जुब करता है कि कितना हौसला चाहिए। इमाम उन लोगों को गंदम दे रहे थे जिन्होंने सैयदुल शहदा की यतीम बच्चों को पानी नहीं दिया था। इमाम ने मरवान बिन हकम उमवी खानदान के बीवी बच्चों को घर में पनाह दी थी जिन्होंने सैयदुल शहदा के बीवी बच्चों को असीर बनाकर बाजारों दरबारों में घुमाया था। ये सब्र इमामत है, ये शहीद सागरीन है। इन सियासतों के नतीजे में, अब आप सियासत की मुस्बत मानों को देख सकते हैं, इन सियासतों और हिकमत अमली के नतीजे में जब पांचवें और छठे इमाम की ज़ात मुक़द्दस तशरीफ लाए तो उनके पास मुतअद्दिद ऐसे शिया थे, हजारों शिया थे जो उलूम अहले बैत की हिफाजत कर सके, और इस हिकमत अमली के नतीजे में इस्लामी माशरे के अंदर आगही इतनी बड़ी कि बनी उमैया को शिकस्त के सिवा कोई रास्ता नहीं रहा, बनी उमैया ख़त्म हो गए, और उसके बाद एक और तब्दीली रुनुमा हो। मोहतरम, ये खुलासे चैप्टर बहुत वसी चैप्टर है, ज़ाहिर 30 साल से ज़्यादा हयात तैयबा इमाम की दौरे इमामत के अंदर, इसको हम चंद मिनट्स के अंदर तो ज़ाहिर कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन मेजर पॉइंट्स ये पॉइंट्स थे जो समझ में आए। मैंने इनसे पूछा था कि मेरे पास कितना टाइम होगा, उन्होंने कहा आपकी मर्ज़ी जितना, मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा 15-20 मिनट के अंदर किस तरह इसको ख़त्म करें, उन्होंने कहा सवाल जवाब भी रहेंगे, मैंने कहा कोशिश करेंगे कि भाई ये निबट जाए, लेकिन हमने शायद वक्त बहुत ले लिया, यानी उससे कहीं ज़्यादा ले लिया जो सोच रहे थे, और इसके लिए इंतहाई माजरत ख्वाह हैं, और ख़ासकर मौलाना जाफर साहब से और तफ़ी साहब से। इन दोनों की सेहत सलामती के लिए, आप अपनी सेहत सलामती, मजीद तफ़ीक़ात के लिए अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की हुज़ूर खिदमत के लिए, और इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ के मौला सैयद सरदार के ज़हूर में ताजील हो, और जो मोमिनीन मुश्किलात में, बिलखास मोमिनीन बहरैन की मुश्किलात में, इन मुश्किलात का खात्मा हो, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद।